الجميع الطاهرين واللعنة الدائمة ولا أحضائنا جمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اس مرتبہ پھر انتہائی ندامت کے ساتھ اس امر کا اعتراف ضروری ہے کہ باوجود ہر قسم کے وعدوں اور یقین دہانیوں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جو حج کے بعد شروع ہی ہوا تھا اور پہلی ہی تقریر تھی جس میں ہم نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ باقاعدگی سے چلتا رہے گا، لیکن اگلے ہی ہفتے پھر ایک مجبوری پیش آ گئی اور مسلسل 3 جمعوں تک ہماری گفتگو جاری نہ رہ سکی. ماہ شعبان سے تعطل کا یہ سلسلہ جاری اور یقینی طور پر اس میں ہمارا بڑا حصہ، لیکن ہم اپنے ان کرم فرماؤں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے جنہوں نے جوش تبلیغ میں ہمارے بات کیسے ادھر ادھر پھیلا دی، جن کے نتیجے میں باہر سے بھی بلاوے آنے لگے اور باوجود ہر ممکن حد تک ٹالنے ہوئے بعض اوقات انسان کو مجبور ہو ہی جانا پڑتا ہے. اگر کہ اب یہ کہنا بھی ایک طرح سے فضول ہوگا کہ اب باقاعدگی سے یہ سلسلہ چلے، لیکن اب بغیر کہے ہوئے انشاءاللہ ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے گا. ایک بات کا ہم تذکرہ بھی سے کر دیں کہ شاید چیلم کا جمعہ چیلم کے دن بھی پڑ سکتا ہے اور 21 سفر کو بھی جمعہ پڑ سکتا ہے چاند پر منحصر. اس جمعے کو شاید ہم پھر غیر حاضر رہیں، لیکن اس کے علاوہ فی الحال ماہ شعبان تک اب یہ سلسلہ معطل نہیں ہوگا. کے تعطل سے سب سے بڑا نقصان جو ہوتا وہ یہ ہے کہ باقاعدگی سے آنے والے جن کے دلوں میں سلسلے کے جاری رہنے کا شوق بھی ہے اور خواہش بھی ہے، ان کا آنا جانا کم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ فطری چیز گھر کے سامنے مجلس ہو رہی ہو، 10 دفعہ بھی غیر حاضری ہو، کوئی بات نہیں، جھانک کر دیکھ لیا کہ آج ہے پروگرام یا نہیں. لیکن جب ایک فاصلہ طے کر کے آنا ہوتا تو اگر 2-3 ہفتے آئیں اور مایوس واپس چلے جائیں تو یقینی طور پر ہر شخص گھر سے نکلتے وقت یہ ضرور سوچتا ہے کہ آج بھی جاؤں نہ جاؤں، ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو، اتنا وقت اور پھر ہفتے کی ایک ہی چھٹی، اتنا وقت برباد ہو جائے. تو ہمیں آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے اور انہیں آنے والوں کا خیال کرنے کی وجہ سے جب بھی یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا تو پہلی گفتگو ہمیں ایک ایسے موضوع پر کرنا پڑ جاتی جس کا تعلق پچھلی تقریر سے نہ ہو، تاکہ وہ حضرات جنہیں اطلاع نہ ملے اس سلسلے کے شروع ہونے کی، یا اطلاع ملے مگر یقین نہ ہو، ایک ہفتے کے بعد جب انہیں اطمینان ہو جائے کہ ہاں تقریر ہو گئی اور وہ گھروں سے نکلیں تو انہیں ہماری غلطی کی وجہ سے کسی تقریر کو، کسی سلسلے کو نامکمل سننے کا موقع نہ ملا. اسی وجہ سے حج کے آنے کے بعد ہم نے وقت کے مسائل اور مزاحمت حق کے موضوع کو شعبان میں زیر بحث کا دوبارہ شروع نہیں کی. پھر فوراً گیپ پڑ گیا. آج بھی کسی مسائل کو اگر شروع کریں گے تو وہ حضرات جنہیں اطلاع نہیں ہے جب وہ آئیں گے تو یہ ان مسائل سے محروم رہیں گے. چنانچہ آج پھر ہماری تقریب ایک دوسرے موضوع پر جو اہم ترین موضوع ہے لیکن بہرحال گزشتہ تقریر سے مربوط نہیں ہے. یہ خود ایک مستقل موضوع ہے, علیحدہ موضوع ہے اور فقہی مسائل بھی شاید آج اسی وجہ سے نہ ہو سکے. انشاءاللہ جب آئندہ جمعے سے باقاعدگی آ جائے گی اس سلسلے میں تو موضوعات بھی باقاعدگی سے آگے بڑھیں گے اور مسائل بھی اسی مقام سے جہاں چھوڑے گئے تھے آگے بڑھائے جائیں گے. اس وقت اس زمانے میں اور کراچی جیسے مقام ایام عزا موجود ہیں, مجالس کا سلسلہ جاری ہے. ہماری بھی ایک سنت اور وہ یہ ہے کہ ایام عزا کے آغاز سے قبل ہم ہمیشہ محرم کے حوالے سے تمام شیعوں کی ذمہ داری پہ ایک تقریر لیا کرتے ہیں. دفعہ وہ اس وقت نہ ہو سکی تو اب صحیح موضوع بھی علیحدہ ہے اور ہماری ہر سال کی سنت کا اتباع بھی ہو جائے. کراچی ایام عزا شیعوں کی کثیر تعداد, اس کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک اپنی ایام عزا سے متعلقہ ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں. تین مختلف مقامات کی کیفیت سن لیجیے, اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. تاریخ کا ورق پلٹتا ہے, سجے ہوئے بازارات, گھروں میں اور عمارتوں پہ روشنی ہو رہی, لوگ نئے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں. اس رنگ کے لباس منتخب کیے گئے ہیں جو عام طور پر عام دنوں میں استعمال نہیں کیے جاتے ہیں. قدیم زمانہ عورتیں گھروں سے کم نکلتی ہیں لیکن آج کوئی ایسا موقع آ گیا کہ مردوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے, عورتوں کی کثیر تعداد جگہ جگہ جمع, ننے ننے بچے باپ کی انگلیاں پکڑ کر یا ماں کی گودوں میں لیٹے ہوئے آج وہ بھی گھروں سے نکل کے آئے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. بہت سے ایسے لوگ جنہیں کافی طویل عرصے کے بعد آج کے دن اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملنے کا موقع ملا, ہر طرف زندگی کی ایک لہر نظر آتی, ہر طرف لوگوں کا ہجوم نظر آتا, ہر طرف برقی نہ سجی تو ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں نظر آتی. کیا خاص بات, کیا وجہ, نئے نئے اور قسم قسم کے کھانے بھی پکائے جا رہے ہیں. غرض یہ کہ ایسا لگتا کہ اس شہر میں اور اس علاقے میں زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے. یہ کہاں کی بات ہے, یہ 61 ہجری کا کوفہ, جہاں اہل بیت رسالت قید کرنے کے بعد ان کا تماشا کرانے کی غرض سے لایا جا رہا ہے. آئیے تاریخ کا ایک اور ورق پلٹیں, ایک دوسرے شہر میں چلیں, پورے شہر میں نہ سہیں اس کے ایک محلے میں چلتے ہیں. چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے, چاروں طرف ویرانی, دن کو آئیے یا رات کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. گلیاں اور بازاروں میں کھیلتے ہوئے بچے اب نظر نہیں آتے, گھروں سے چولہے کے دھویں اٹھنے جھلک تک دکھائی نہیں دیتی. خوشی کے ایام آئیں, عید کا دن ہو, شادی بیاہ کا موقع ہو, وہی ایک اداسی, ولیت سوگواری، ولیت سناٹا سا چھایا رہتا ہے، عورت تو عورت، کسی مرد کا قدم بھی باہر نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا ہے، قریب سے گزرنے والا جب گزرتا تو کانوں میں سوائے رونے کے اور گریا کے کوئی آواز نہیں آتی۔ اگر اتفاق کو کسی ضرورت کے تحت کسی کو باہر نکلنا بھی پڑے تو وہ سیدھا لباس، پرانا کپڑا، میلا لباس ایسا لگ رہا ہے کہ پہننے والے بس شریعت کا حکم تو پورا کرنا، لیکن اسے نہ اتنا ہوش، نہ اتنا خیال، نہ اتنی فکر کہ میں کیا پہنے ہوئے ہوں، دیکھنے والے کیا کہیں، ان کے کھانوں پہ نگاہ کر تو ایسا لگتا ہے کہ بس زندہ رہنے کے لیے کھا رہے ہیں، نہ کوئی لذیذ غذا، نہ کوئی مزے والا کھانا، نہ کوئی خاص ڈش، بلکہ عام دنوں میں جو کھانا کھایا جاتا ہے اس سے بھی پروسر، اس سے بھی کم معیار کا کھانا تیار۔ ہر شخص گواہی دے گا کہ یہاں کھانا زبان یا مزے کے ذائقے کی خاطر نہیں، بلکہ حکم خدا کی اطاعت، زندہ رہنا واجب ہے اس لیے کھایا جا رہا، نئے لباس کا تصور اٹھ چکا ہے، عمدہ کھانوں کا تصور اٹھ چکا ہے، خوشی کا تصور تک ذہنوں میں نہیں رہا۔ یہ دو مقامات تاریخ بتاتی ہے۔ یہ دوسرا مقام کون سا ہے؟ یہ مدینے کا وہ محلہ ہے جس میں سادات کرام رہا کرتے، بنی ہاشم کا محلہ ہے۔ کوفے میں جب نکل جائیے نئے لباس پہنے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، یہاں جب کبھی آ جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ لباس کو ضرورت کے تحت پہنا جا رہا، اس کے علاوہ کوئی خیال نہیں۔ کوفے میں چلے جائیے، ہجوم مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا نظر آتا ہے، یہاں آ جائیے جوان مرد بسط مشکل ایسی ہی ضرورت پیش آ جائے تو گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ کوفے کے اندر نکل جائیے، بازار سجے ہوئے ہیں، ماں باپ اولاد کو لیے خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ مدینے میں آ جائیے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے بچے کھیلنا ہی بھول گئے ہیں۔ کوفے میں چلے جائیے، روشنیاں، ہر طرف سجے ہوئے مکانات۔ مدینے میں آ جائیے، چراغ رات کی تاریکی میں بھی جلنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ کوفے میں چلے جائیے، گھروں کے قریب سے گزریں، ہر وقت لوگوں کے چیخنے کی، پکارنے کی، بات چیت کرنے کی آوازیں کان میں آتی ہیں، اور کہیں کہیں کچھ مقامات پر ترنم سے پڑھنے والے اور غنا کی آوازیں بھی گھروں سے بلند ہو رہی ہیں۔ مدینے میں پہنچ جائیے، سوائے گریے اور ماتم کی کوئی آواز کبھی کسی کے کان میں سنائی نہیں۔ یہ دو مقامات تاریخ میں بتائیں، اور اب آئیے پہلا مقام، یہ 61 ہجری کا وہ کوفہ کہ جب اہل بیت کا لوٹا ہوا گھرانہ اس کوفے میں لایا گیا۔ دوسرا مقام 61 ہجری سے لے کر وہ آخری دور تک کا مدینہ کہ جب ساتویں امام کو گرفتار کر کے مدینے سے لے جایا گیا اور بنی ہاشم کے خاندان کو جبرن قہرن حکومت کے قانون کے تحت اس محلے سے بے دخل کیا گیا۔ اور اب آ کر دیکھیے اہل بیت کے ماننے والے شیعان آل محمد حسین کا ماتم کرنے والوں کے کسی محلے میں نکل جائیے، عام دنوں میں نہ جائیے، اس لیے کہ عام دنوں بہت مشکل ہے کسی شخص کے لیے سیرت اہل بیت کا اتباع کرنا۔ آپ ان خاص دنوں میں آئیے کہ جب اہل بیت کا نام بلند کر، بلکہ یہ کہہ کر کہ ہم اہل بیت کا ماتم کرتے ہیں، بلکہ یہ کہہ کر کہ ہم حسین کے سوگ میں بیٹھتے ہیں، بلکہ یہ کہہ کر کہ آج سے ہمارے غم کے دن شروع ہوئے ہیں، لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ کراچی کے کسی ایک محلے کو لے لی، کراچی کی کسی ایک امام بارگاہ کو لے لی، اور چل کر یہ دیکھ، یہاں پر شیعان آل محمد کا اجتماع حسین کے ماتم کے لیے ہوتا ہے، وہاں پر 61 ہجری کا کوفہ یاد آتا ہے، یا 61 سے 67 ہجری کا مدینہ یاد آتا ہے۔ بس یہی پہ فیصلہ ہو جائے کہ کس انداز سے آل محمد کے ماننے والے اپنی عزاداری کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ پہنچ جائیے پہلے ہی اچھے میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب عزاداری گھٹتے گھٹتے 10 دن کی رہ گئی. آپ چلیں جا کے دیکھیں امام بارگاہوں روشنیاں کم مدھم یا نہیں خصوصی طور پر روشنیوں میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے. مرد اور عورتیں جب آتے ہیں تو چہرے جھکے ہوتے ہیں, غم کے نشان صاف نظر آ جاتے ہیں, ہنسی اور مذاق تو درکنار, مسکراہٹ بھی کسی کے لبوں پہ نہیں ہوتی. یہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے اسی انداز سے آتے ہیں جس انداز سے کوفے کے رہنے والے ہمیں نظر آ رہے تھے. پھٹے پرانے بوسیدہ میلے گردالو پسینے سے ہٹے ہوئے لباس نظر آتے ہیں یا نئے نئے سر و بخ جوڑے پہن کے آنے والے نظر آتے ہیں. بچے جب آتے ہیں تو ماں باپ کی تنبیہ کے تحت اس طرح سر جھکائے ہوئے آتے ہیں جس طرح مدینے میں محلے بنی ہاشم کے بچے ہوا کرتے. ایسا لگتا تھا کہ کھیلنا بھول گئے, بچپنا بھلا دیا. یا اس انداز سے آتے ہیں جس انداز سے کوفے کے بچے ماں اور باپ کے بازو کو پکڑ کے آیا کرتے تھے. یہ بھی خریدا وہ بھی خریدا, چہلے کرتے ہوئے ہنسی مذاق کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. عوام کا ٹھٹ اس طریقے سے کہ جیسے کسی فنکشن میں ہوتا, جیسے کسی خوشی کے اجتماع میں ہوتا. یہ لوگ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو اس کو پرسہ دینے کے لیے لوگ آتے ہیں. اب ہمارے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ نہیں اور نہ وقت میں اتنی گنجائش ہوتی کہ بہت زیادہ لفاظی کر کے چھوٹی سی بات کو پھیلا دیا جائے. مختصر یہ کہ آپ کراچی کی کسی امام بارگاہ کو لیں, کراچی کے آل محمد کے کسی محلے کو لیں, آل محمد کے ماننے والوں کے کسی محلے کو لیں, اور عشرہ عزا کی کسی بھی تقریر کو لیں, کسی بھی مجلس کو لیں, بلکہ شب عاشور کی کسی مجلس کو لیں, اور جا کر دیکھیں کہ وہاں جا کر ایک شیعہ نے, ایک مسلمان نے, بلکہ اگر ایک غیر جانبدار محرر, ایک غیر جانبدار محرر جس نے تاریخ میں کوفے کے بازاروں کی کیفیت بھی پڑھی, مدینے کے محلہ بنی ہاشم کی کیفیت بھی پڑھی, اور وہ ایک مرتبہ ہمارے محلوں کے اندر عین اس دن آ جائے کہ جس دن ہم حسین کا ماتم کر رہے ہیں, اور وہاں آ کر جب وہ دیکھے گا تو ہمارا محلہ دیکھ کر اسے سادات کا محلہ یاد آئے گا یا جزیدیت کا کوفہ یاد آئے گا. ایک غیر جانبدار کو بس ایک ایسا شخص جس نے اسی ماحول میں آپ کھولی, وہ اگر شیعہ نہ بھی ہو تب بھی اسے کوئی نئی بات نہیں لگی, لیکن ایک غیر جانبدار کو بس جو دونوں تاریخوں کو پڑھ کر ہمارے کراچی کے محلہ کھارا درگی میں صحیح آ جائے, وہاں آنے کے بعد وہ دیکھے گا تو یقینی طور پر اس کی زبان سے نکلے گا کہ جس انداز سے جس طریقے سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں یقیناً یہ طریقہ ان کا نہیں ہے جو محلہ بنی ہاشم میں بیٹھ کر اپنے لٹے ہوئے گھر کا ماتم کیا کرتے تھے. یہ انداز, یہ طریقہ, یہ لباس کی سجاوٹ, یہ امام بارگاہوں کی آرائش, یہ لوگوں کے ہجوم, یہ ہنسی اور مزاح, یہ تو صاف گواہی دے رہا, یہ تو بتا رہا کہ کوفے کے بازار کی کہانی آج حسینیت کی امام بارگاہوں میں دہرائی جا رہی. ہمیں فیصلہ خود کرنا, کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, تاریخ دونوں واقعات ہمیں بتا دیتی. تو کتنے افسوس کی بات, زبان پر نام ہوتا ہے آل محمد اور باقی اعمال میں تو چھوڑیں, باقی افعال میں تو چھوڑیں, عام زندگی میں تو چھوڑیں, آل محمد کو اس سے ہم نے تو ہمیشہ سے بے دخل کیا ہوا. عزاداری کے اندر, زاگری کے اندر, مجلسیں کرانے میں, مجلسوں میں شریک ہونے کے اندر بھی اگر ہم آل محمد کا خیال نہ رکھیں, ہماری مجالس کا انداز ہی جزیدیت کے پیرائے میں, تو خود ہی سوچیں کہ جب عزاداری کے اندر بھی ہمارے یہاں جزیدیت ہر مقام سے نظر آئے, حسینیت کا نام و نشان کہیں پر نہ ہو, تو کس طریقے سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آپ ہم سے خوش ہوں گے, اور ہم جناب فاطمہ کی دعا کا مقصد ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہاں وہ قوم جو میرے بیٹے کا ماتم کریں گی اس کی بخشش میری ذمہ داری. کیا ہم وہی قوم, کیا ہمارا انداز, ہمارا طریقہ یہ عجیب بات کہ ہم باقی چیزیں تو دوسروں سے سیکھتے ہیں, ایک ماتم اور عزاداری کا طریقہ بھی سید سجاد اور زینب سے سیکھنے کو تیار ہیں. اس کے اندر بھی ہم اپنی مرضی سے ہمیشہ نئی اختراعات کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ ایسی چیزیں ایجاد کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اس انداز سے مجالس کو قائم کیا کرتے ہیں کہ جس کے اندر حسینیت خالی مسائل کے وقت نظر آتی، بلکہ مسائل کے اندر بھی وہ حسینیت نظر آتی کہ ایک مرتبہ افسوس کر لینے کو دل چاہتا ہے، پڑھنے والا کیا پڑھ رہا اور سننے والے کے پیٹھ پر گریا کر رہے ہیں. وہ حسینیت جو مسائل میں ہمیں نظر آتی ہے وہ حسینیت ہے کہ جسے یزیدیت نے پیش کیا تھا اور ہم نے اسے بے عین ہی قبول کر دیا. تو آپ باقی اعمال کو چھوڑ، آپ اپنی عام زندگی کو چھوڑ، والدین، دوستوں، شوہر، بیوی، اولاد، کاروبار، ملازمت، ان تمام امور میں سے تو آل محمد کو آپ نے نکالا ہی ہوا. آئیے عزاداری کے اندر تو دیکھ کہ ہماری عزاداری آل محمد کے طریقے سے ہو رہی یا اس سے ہٹ کر ہم نے اپنا طریقہ، جسے میں تو کم از کم یزیدیت کا طریقہ کہتا ہوں، بارہ یہ لفظ سب، تو ہم نے اپنا طریقہ بنا رکھا اور اس کے اندر بھی ہماری عزاداری کا مقصد آل محمد کو خوش کرنا کم ہوتا ہے، بلکہ کم کا لفظ بھی غلط، آل محمد کو خوش کرنے کا تصور تک نہیں ہوتا ہے، دوسرے تصورات ہوتے ہیں. کہیں پر یہ تصور ہے کہ ہمارے یہاں سالانہ مجلس ہوتی آ رہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے، ہمارا قدیمی عشرا اس کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں پڑنا چاہیے. کہیں یہ خوف ہوتا کہ ہر سال ہم مجلس کراتے آ رہے ہیں، اس سال نہ کرائی تو جناب عباس کا قہر نہ نازل ہو، کہیں جناب فاطمہ کی بدعا ہمیں نہ لگ جائے، اس خوف کے تحت ہم مجلس کرانے پر مجبور ہوں. کہیں یہ تصور، یہ خیال کہ پچھلے سال جو مجلس ہوئی اتنی کامیاب مجلس ہوئی کہ لوگ اب تک تعریفیں کرتے آ رہے ہیں، اب تک میری مجالس کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر ہو، اس سال اس سے بھی بڑھ کر کامیاب مجلس ہو، چنانچہ مجلس کراؤ. غرض یہ کہ مجلس کرانے والوں اگر ذہن کے اندر جھانک کے دیکھا جائے، اور ذہن میں جھانکنے کی ضرورت بھی نہیں، ان کی زبان سے نکلنے والے جملے بتا دیتے ہیں کہ مجلس کرانے والے کی فکر میں ہر چیز، لیکن کہیں پہ آل محمد کا خیال نہیں، آل محمد کا تصور نہیں. اور اہل بیت رسالت اس حقیقت کو جانتے، انہیں معلوم کہ ہاں ہمارے ایسے ماننے والے بھی آئے، چنانچہ ہمیں ایسی روایتیں بھی نظر آتی. تو اقل قل کی ایک روایت عزاداری سے غیر متعلق ہے، لیکن جو ہمارا ہمیشہ کا موضوع ہوتا ہے اس سے اس روایت کا بڑا گہرا تعلق ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے غائب ہو جانے کے بعد ہمارے شیعوں کے تین گروہ ہو جائیں، اور تینوں گروہ وہ ہوں گے جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے اور ہمارے قائم کا انتظار کرتے ہوں گے. تینوں کو ہم سے محبت ہوگی، تینوں ہمارے شیعہ ہوں اور تینوں کو قائم کا انتظار ہوگا، لیکن ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جو ہم سے دوستی کرتا ہوگا، ہم سے محبت کرتا ہو، لفظ محبت موجود، ہم سے محبت کرتا ہوگا اور آنے والے امام کا انتظار کرتا ہو، لیکن اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ جب وہ آنے والا امام تمام دنیا پہ حکومت کر لے تو ہم اس کے ساتھیوں میں شامل، ہمیں بھی دنیا کی دولت ملے گی، ہمیں بھی آرام و سکون ملے گا، اس امام کی حکومت میں ہمیں بھی فائدہ ہو. تو اس کی ہم سے محبت اور امام زمانہ کے انتظار کی وجہ صرف یہ ہو کہ وہ امام کی حکومت قائم ہونے کے بعد امام کی حکومت میں رہ کر ان تمام فوائد کو حاصل کرنا چاہتا ہوگا جو اس کو بتائے جاتے رہیں، جو اس کو سنائے جاتے رہیں. اس کے دل میں تمنا یہی ہو کہ کاش امام ابھی آ جائے، ان کی حکومت قائم ہو جائے اور یہ تمام فوائد ہمیں مل جائے. فَسَيَحْشُرُهُمُ اللَّهُ نَارًا، خدا عنقریب انہیں جہنم کی طرف بلانے والا ہے، خدا عنقریب انہیں جہنم میں ڈالنے والا ہے. حساب کتاب نہیں، سوال جواب نہیں، اعمال کی پوچھ گچھ نہیں، نیت غلط ہے. نیت یہ ہے کہ آل محمد سے اس لیے تمسک اختیار کرو تاکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائیں، چنانچہ خدا عنقریب انہیں جہنم کے اندر ڈالنے والا. اسی فکر کو تبدیل کر کے دیکھ لیجئے تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ آل محمد کے قائل اسی لیے نظر آتے ہیں کہ ہاں جب ہم خدا دعا میں ان کو پکارتے ہیں وہ فوراً آ جاتے ہیں، ان کا نام لے کر ہم کسی بھی مشکل کے اندر پڑ جائیں آل محمد ہماری ہر مشکل کو حل کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی اس فکر کے لوگ یہاں تک نظر آتے ہیں کہ آل محمد کو مانا اس لیے ہے کہ وہ ہمیں نارے جہنم سے آزاد کرائیں گے، اس لیے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے ہیں. فَسَيَحْشُرُهُمُ اللَّهُ نَارًا، ان قریب خدا انہیں جہنم کے اندر ڈالنے والا، جنہوں نے آل محمد کی دوستی کسی فائدے کی خاطر کی، کسی فائدے کی وجہ سے آل محمد کی دوستی کی. دوسرا گروہ کو آل محمد نے تو اپنے ماننے والے کی تعریف یہ بتائی کہ اگر اس کے جسم کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی اس کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے سے محبت علی کی صدا بلند ہوتی رہے گی. اس لیے محبت نہیں کی جاتی، اور خاص طور پر ہماری عورتیں، ہماری عورتوں کے اندر زبان سے کچھ بھی کہیں لیکن عورتوں کے دلوں میں اگر آپ جھانک کے دیکھیں تو عام طور پر اعتقاد اور عقیدہ آل محمد پر اسی لیے ہوتا ہے کہ آل محمد انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، آل محمد کی وجہ سے ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں، آل محمد کی وجہ سے ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. اگر منت و مراد ذوالجناح سے پوری ہو جائے تو ذوالجناح کے سامنے جھکنے کو تیار، اگر منت و مراد ان کی علم اور تعزیے سے پوری ہو جائے تو اس کو سجدہ کرنے کو تیار، اور اگر ان کی منت و مراد مسجد میں جا کر پوری نہ ہو مسجد کو چھوڑنے کو تیار ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر پوری نہ ہو، جناب سیدہ کی کہانی پڑھ کے پوری ہو جائے تو وقت مصیبت قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی، وقت مصیبت جناب سیدہ کا موجودہ پڑھا جائے گا. اگر خدا سے دعا طلب کرنے سے حاجت پوری نہ ہو اور عباس کا نام لے کر، بلکہ اگر باقی چہارزہ معصومین میں سے کسی کو پکارنے سے حاجت پوری نہ ہو، عباس کا نام لینے سے حاجت پوری ہو جاتی تو جب کبھی وقت مصیبت آئے گا چہارزہ معصومین کو نہیں پکارا جائے گا، جناب عباس کو آواز دی جائے گی. معاذ اللہ، کسی محترم ہستی کی تنقید مقصود نہیں، مطلب یہ بتانا کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد اپنے فائدے کے اوپر ہے. اگر فائدہ ہمیں جناب سجدہ کی کہانی سے ملتا ہے تو قرآن کو خدا حاصل، یہ کہانی ہمارے نزدیک زیادہ محترم ہے، زیادہ قابل احترام. اگر نتیجہ ہمیں ایک ذوالجناح کی زیارت سے ملتا ہے تو آل محمد کے نائبین معاذ اللہ جہنم میں جائیں، ہمارے لیے ذوالجناح ان سے زیادہ قابل احترام قرار پاتا ہے. اگر جناب عباس کو پکارنے ہمارے خیال میں ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے اور باقی ائمہ کے پکارنے سے حاجت پوری نہیں ہوتی تو جب کبھی مصیبت آئے گی زمانے کے امام کا نام زبان پر نہیں ہوگا، جناب عباس کا نام زبان کے اوپر ہوگا. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں، یہ تمام باتیں غلط، کہنے کا مقصد یہ کہ ان باتوں سے پتہ یہ چلتا کہ آل محمد کو ماننے کی وجہ اپنا فائدہ، جہاں سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے چاہے آل محمد نے اس کا تذکرہ تک نہ کیا ہو ہمارے لیے وہ قابل احترام، اور جہاں سے ہمیں فائدہ نہ مل رہا ہو تو چاہے وہ سیرت و سنت آل محمد ہمارے لیے وہ بیکار ہے. اسی کا مشاہدہ، اسی کی وجہ کہ آپ نے آج تک چند کو چھوڑ کسی ایسے شیعہ کو نہ دیکھا ہو جس نے اپنی کوئی منت، اپنی کوئی مراد، اپنی کسی مصیبت امام زمانہ کو پکارا ہو، ان کو آواز دی یا ان کے سامنے کوئی حاجت پیش کی، جبکہ ہمارا عقیدہ تو یہ بتاتا کہ اس وقت نہ ہم علی کی امامت میں، نہ حسن کی امامت میں، نہ حسین کی امامت میں، نہ سید سجاد کی امامت میں، اور نہ سید سجاد سے لے کر گیارہویں امام تک کسی کی امامت میں. اس وقت ہمارا تعلق ایک ہی امام سے، باقی سارے امام ہمارے نزدیک اتنے ہی قابل احترام، ہمارا عقیدہ ان پر اتنا ہی گہرا پختہ اور مضبوط جتنا اپنے امام پر، اپنے زمانے کے امام پر. لیکن ہمارا تعلق جو اس وقت ہے براہ راست امام زمانہ سے، ہم اس وقت ان کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن آپ ضعیف الاعتقاد عورتوں کے یہاں امام زمانہ سے منسوب نہ کوئی موجودہ پڑھنے کو ملتا، نہ ان کی کوئی کہانی نظر آتی ہے، نہ ان کی کوئی منت نظر آتی ہے، نہ ان کے لیے کوئی چڑھاوا ہے. یہ باتیں شرن کی حد تک صحیح ہے غلط ہے اس سے قطع نظر. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر وہ ضعیف الاعتقادی سے غلط باتیں سے لیکن امام زمانہ سے اتنا بھی تعلق نہیں جتنا تعلق ہمارے یہاں کی عورتوں کو جناب عباس سے، جناب عباس ان کی اہمیت، ان کی عظمت، ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن اس وقت ہمارا تعلق براہ راست زمانے کے امام سے، وجہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ اعتقاد بیٹھا ہوا کہ جناب عباس ہماری ہر مشکل کو حل کر سکتے ہیں. امام زمانہ کے بارے میں ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا, اس لیے باوجود یہ کہ وہ ہمارے زمانے کے امام, ہماری نگاہ میں ان کی وہ اہمیت اور حیثیت نہیں جو جناب عباس کی اہمیت و حیثیت, صرف اس لیے کہ ہمارے خیال میں ایک ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے, دوسرے سے کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو یہی میرے چھٹے امام نے کہا کہ میرے بلکہ ہمارے جانے کے بعد, یعنی گروہ آل محمد کے پردہ غیبت میں جانے کے بعد, ہمارے ایک ایسے ماننے والے ہوں جو ہم سے محبت کرتے ہوں, ہمارے باہم کا انتظار کرتے ہوں, ہماری دوستی کرتے ہوں, امام نے یہ نہیں کہا کہ دعویٰ کرتے ہوں, نہیں, حقیقی محبت کرتے ہوں, حقیقی دوستی کرتے ہوں گے, لیکن ان کی دوستی اور مقصد اس لیے ہے کہ انہیں دنیاوی فائدہ پہنچے, اس لیے ہے کہ ان کی دنیا کی مشکلات حل ہو جائیں. ہر ذاکر جانتا ہے, ہر عالم جانتا ہے, ہر مجلس پڑھنے والا جانتا ہے, اور ہمارے اوپر بھی گزر چکا ہے. آپ دعائیں بتائیے, وظیفے بتائیے, عمل بتائیے کہ فلا دعا پڑھ لو, فلا وظیفہ پڑھ لو, فلا عمل پڑھ لو, تمہارے اتنے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, تمہارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے, تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے, تمہاری غلطیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے, عذاب خدا مبدل بر رحمت خدا ہو سکتا ہے. بتائی جائیے, ایک گھنٹے کی تقریر کر دیجیے, لوگ بیٹھیں گے ضرور, سنیں گے ضرور, لیکن اٹھ کے جائیں گے, کسی کے ذہن میں کوئی خیال نہیں. لیکن کبھی آپ اتنا پڑھ دیجیے کہ نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھو, اور پھر یہ دیکھو کہ خدا تمہاری روزی میں کتنی برکت دیتا. تو اب ایک ہفتے تک داتا بندہ رہتا ہے لوگوں کا, پوچھنے والوں کا, کس بارے میں ہے, کس جگہ پر ہے, کس طرح پڑھا جائے, کس انداز سے پڑھا جائے. مرد تو مرد, عورتیں تک پوچھتی ہیں, پوچھواتی ہیں, بچوں کو بھیجا جاتا ہے, جاؤ جا کر مولانا سے دریافت کرو کہ وہ کون سا عمل انہوں نے بتایا جس سے روزی میں بڑا اضافہ ہو جایا کرتا. نہیں بلکہ بطور احتیاط چٹیں بھجوائی جاتی ہیں کہ جواب لکھ کے لانا, ایسا نہ ہو کہ تم سن کر جواب لانے میں کوئی غلطی کر جاؤ, کوئی ٹھوکر کھا جاؤ. ہر ذاکر جانتا کہ گناہوں کے کفارے
کی قسمیں رکھی جائیں تو شاید ہماری قوم کے اندر جو حرام طریقے سے پیدا ہونے والے ہیں ان کی تعداد دوسری قوم کے حرام سے پیدا ہونے والوں سے کم نہ ہوگی. علماء کی تشریح رسالے عملیہ میں علماء لکھتے ہیں کہ مثلا اگر کسی شیعہ نے کہہ دیا کہ نماز نماز کچھ نہیں, کوئی ضرورت نہیں, کوئی اس کی اہمیت نہیں, ایک بیکار اور فالتو چیز, یہ کہہ دیا, یہ اس سے ملتا جلتا جملہ کہہ دیا, وہ مرتد ہو گئے. مرتد ہونے کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ گیا, نکاح ٹوٹنے کے بعد بھی بیوی اس کے گھر میں رہے گی. ہمارے یہاں طلاق کے بعد عورتیں آیا کرتی ہیں, ارتداد کے بعد کبھی عورتیں شوہر کا گھر چھوڑ کے نہیں آیا کرتی. پوری ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں, ایسے واقعات ملیں کہ شوہر نے کوئی ایسی بات کر دی کہ بیوی کو تکلیف پہنچ, ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ گئی, مجھے نہیں جانا, طلاق چاہیے, طلاق دلوا دو کسی طریقے سے, لیکن شوہر نے حکم خدا کی مخالفت کی وہ بات کہی جس سے وہ مرتد ہو گئے, ارتداد کی حالت میں شامل ہو گئے, نکاح خود بخود ٹوٹ گیا. بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی شامل کہ اگر وہ توبہ بھی کر لے تو بھی وہ نکاح کام نہیں آئے گا, نیا نکاح پڑھوانا پڑے گا. اور ہمارے گھرانوں میں کتنی کثرت کے ساتھ نماز کا مذاق پڑھایا جاتا رہا تھا, اب تو پھر بھی کچھ کچھ تبلیغ کی روشنی ہمارے لوگوں کو احساس ہوا اور ذرا احتیاط کی جاتی, لیکن آپ معلوم کریں تو پتہ چلے گا آپ سے پہلے والی نسل میں تو عام طریقہ تھا نماز کا مذاق اڑایا جانے. اب نماز یا ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دیا, ارتداد ثابت ہو, ارتداد ثابت ہونے کے بعد نکاح ٹوٹ گئے, نکاح ٹوٹنے کے بعد عورت و مرد جو آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو یہ میاں اور بیوی گھر میں نہیں رہ رہے, یہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ گھر میں رہ رہا, اور اس کے بعد جتنی اولاد پیدا ہوگی وہ فقہی اعتبار سے حرام کی اولاد ہے, وہ شرعی اعتبار سے حرام کی اولاد ہے, اسے بلا خوف حرام زیادہ کہا جا سکتا. اور ہمارے یہاں ایک طویل عرصے تک ضروریات دین کا مذاق اڑانے کا رواج بھی رہا, گھروں میں ضروریات دین کا انکار بھی کیا جاتا رہا, ہمارے لوگ مرتد بھی ہوتے رہے, لیکن اس کے باوجود نکاح کا رشتہ قائم رہتا ہے, اولادیں پیدا ہوتی رہتی. 21 یا 22 اس میں روایات میں ہیں کہ حرام کی اولاد, تو ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہیں جس کے دل میں بغض اہل بیت, جس کے دل میں بغض علی, وہ حرام کی اولاد, وہ حرام طریقے سے پیدا ہوا ہے, اس کی نسل میں خرابی. لیکن محبت اہل بیت کا معیار جانچنا تو ایسے ہوا کرتے تھے محب اہل بیت کہ ابو الاسود دوائل میرے مولا کا بڑا قریبی اور بڑا عزیز شاگرد, پوری عربی علم کی بنیاد اسی شخص نے رکھی, اور جہاں تک حجاج ابن یوسف قرآن کریم پر اعراب لگوانے کے بارے میں سوچا تو مجبور ہو گیا, اس لیے کہ علی کے نہ ماننے والوں کوئی ایسا عالم نہ مل سکا تھا, ابو الاسود دوائلی ہی کو بلا تھا, اسی کی مدد سے قرآن کریم پر حجاج نے اعراب لگوائے تھے. کارنامہ حجاج کا کہا جاتا ہے لیکن سارے خدمت ابو الاسود دوائلی اور ان کے دو شاگردوں کی. بہرحال ابو الاسود دوائلی اپنے زمانے کی بڑی عظیم ہستی, اس لیے کہ عربی علوم کا آغاز انہی سے ہوتا ہے, اور میرے مولا ان کو بنیاد سکھائی تھی کہ کس طریقے سے قواعد گرامر صرف اور نحو کا آغاز کیا جاتا ہے. تو معاویہ حاکم شام انہیں اپنی جانب راغب کرنے کے لیے سوچا کہ ہدیے بھیجے جاتے رہیں, تحفے بھیجے جاتے رہیں, ماہانہ وظیفہ باندھ دیا جائے, جو آج کل حکومتیں کسی شخص کو اپنی جانب کرنے کے لیے ترکیبیں استعمال کرتی, براہ راست اسے نہیں کہا جاتا کہ ہماری طرف آ جائے, اس طریقے سے اسے تحفے ہدیے احسانات کے بار کے ذریعے دبایا جاتا ہے کہ پھر اس کی زبان کبھی حکومت کے خلاف کھل نہیں سکتی. ابو الاسود دوائی کے لیے اس نے تحفہ بھیجا, کوئی پیسہ نہیں بھیجا, دولت نہیں بھیجی, خیری نہیں بھیجی, پتا تھا کہ بھڑک اٹھے گا, پتا تھا کہ فوراً سمجھ جائے گا, بس اتنا نظر و نیاز کے نام ایک کھانا تیار کر کے بھیجا, اور کھانے کے اوپر زعفران شہد سے ملا ہوا ڈالا گیا. عربوں کے لیے اس کی قیمتی کوئی غذا ہو ہی نہیں سکتی, یہ وہ غذا تھی جو سوائے شاہی محل کے کہیں نظر ہی نہیں آتی, انتہائی لذیذ عمدہ کھانا, اور شہد اور زعفران ملا کر اس پر چھڑکا گیا. ابو الاسود دوائلی کے گھر میں آئے, ابو الاسود دوائلی نے دیکھا, سمجھ گیا کہ کس مقصد کے لیے یہ بھیجا گیا, واپس تو کر نہیں سکتا, اس لیے کہ اس میں خودکشی, صاف صاف شاہی تحفے کا ٹکرانا, ائمہ نے زہر آلود غذا کو کھایا, یہی کہہ کر کہ ہم واپس نہیں کر سکتے ہیں. ابو الاسود دوائری نے گھر کے کونے میں ڈال. اب 4 یا 5 سال کی اس کی بچی آئی. وہ آنے کے بعد اس نے دیکھا, کھانا دیکھا, شہد زعفران دیکھا, خوشبو دیکھی, ایک مرتبہ قریب آئی اور قریب آ کر اس کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا اور منہ میں رکھنا چاہتی. باپ نے دیکھ ایک مرتبہ ٹوکا تو بیٹی اسے نہ کھان, اس میں زہر ملا ہوا ہے. 5-6 سال کی بچی, زہر ملا ہوا ہے. بیٹی نے گھبرا کے پوچھا کہ بابا اس میں کون سا زہر ملا ہوا ہے, اس میں سے تو بڑی خوشبو آ رہی ہے, اس میں سے تو بڑی بھینی بھینی مہک بلند ہو رہی ہے. کہا کہ بیٹی یہ آدمی میں وقت نے اس لیے بھجوایا تاکہ ہمیں علی کی محبت سے دور کرے, ہمارے دل سے اہل بیت کی محبت کو نکالے. اگر زہر کا جملہ سن کر بیٹی پھینک دیتی کوئی بات نہیں, لیکن 5 سال کی بچی نے یہ سنا کہ علی کی محبت سے دور کرنے کے لیے یہ بھجوایا گیا. روایت یہ ہے کہ اس نے اٹھا کر کھانے کو وہیں پٹکا اور اس کے بعد 3 شیر گئے 5 سال کی بچی جو تاریخ میں موجود, اور ان کا خلاصہ یہی کہ کیا حاتم شام یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی تحفے کے ذریعے سے ہمیں علی کی محبت سے دور کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم اگر ہمارے جسم کو 70 مرتبہ آگ میں جلایا جائے تب بھی جلے ہوئے گوشت سے علی کی محبت کی صدا بلند ہوتی رہے گی. یہ 4 سال کی بچی, یہ 5 سال کی بچی, ان سے کوئی پڑھانے والا نہیں, کوئی سکھانے والا نہیں. لیکن اگر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو آل محمد کا حکم رکھے گا وہ حرام کی اولاد ہوگی, اس تو حلال کی اولاد کا معیار تو یہ, دوسری اہل بیت کا معیار تو یہ کہ 4 سال کی بچی کو اتنی معرفت, اتنا شعور, اتنی سمجھ کہ وہ جانتی بھی سمجھتی بھی ہے, کہ سمجھ گئی ہو کہ ہاں آل محمد کی دشمنی کے لیے ہمیں کھلانا زہر کھلانے سے زیادہ بدتر ہے. اب اس معیار کی حلال کی اولاد کس آل محمد کے شیعہ کے گھر میں ہے؟ اس معیار کی حلال زیادہ اولاد آج کے بڑے سے بڑے مومن کے گھر میں بھی آپ کو نہیں پائی جائے گی. تو کہتے نا آسان, لیکن خود امام یہ کہہ رہے کہ ہمارے ماننے والوں ہماری غیر موجودگی کے بعد, اگر امام یہ لفظ استعمال نہ کرتے تو بہانہ مل جاتا کہ چھٹے امام کے دور کے شیعہ ایسے ہی ہوں, لیکن امام نے کہا کہ نہیں, ہمارے بعد آنے والے شیعوں ایک گروہ وہ ہوگا جو ہم سے اس لیے محبت کرے گا کہ اسے یہ خواہش ہوگی کہ جب امام زمانہ تمام دنیا پہ اپنی حکومت قائم کر لے تو اس وقت وہ جتنی نعمتیں ہیں ان سے وہ استفادہ کرے. اور یہ اس گروہ کی علامت کیا ہے, اس گروہ کی پہچان کیا ہے؟ یہ تو غیر اخلاقیات تھی, میری خالص تقریر میں بیان کرنے کی بات تھی اور ہم بیان بھی کریں گے, لیکن بات آ گئی تو امام خود بتا رہے کہ اس گروہ کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ گفتار میں ہمارے ساتھ ہوں گے, کردار میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ امام کا جملہ ہے کہ اقوال میں ہمارے ساتھ ہوں گے, افعال میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. اور پھر امام نے کہا کہ انہیں ہمارے اقوال رٹے ہوئے ہوں گے, یاد ہوں گے, لیکن ان پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. امام نے صاف صاف ہمارے سامنے ایک معیار رکھ دیا کہ جو شیعہ اقوال میں امام کے ساتھ, افعال میں امام کے ساتھ نہ ہو وہ ان شیعوں میں ہے جس نے دنیاوی محبت کی خاطر امام کا ساتھ اختیار کیا. فسیحشرہم اللہ نارا, پس امام کہہ رہے کہ انقریب خدا انہیں جہنم میں ڈالنے ہی والا. دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اقوال میں بھی ہمارے ساتھ, افعال میں بھی ہمارے ساتھ, لیکن وہ اس لیے کردار میں ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارے کردار پہ عمل کر کے مال دنیا کو حاصل کرے, ہمارے کردار پہ عمل کر کے دولت دنیا کو جمع کرے. اور جس روایت سے جس مقام کے اوپر علماء نے تحریر کیا اس کے نیچے یہ جملہ بڑھایا ہے کہ ایمان کی یہ روایت ان علماء, ان ذاکرین, ان روضہ خانوں کے بارے میں کہ جو اس لیے اپنے کردار کو دنیا کے سامنے صحیح رکھتے ہیں تاکہ کردار کی درستگی کو دیکھ کر دنیا والے انہیں بلائیں, ان کی بات سنیں, انہیں قابل احترام سمجھیں, ان سے مجلسیں پڑھائیں, ان سے اشرے پڑھوائیں اور ان کا پیٹ بھرتا جائے, ان کو پیسے ملتے جائیں, مال دنیا میں اضافہ ہوتا جائے. جب اللہ بتونہم نارا, خدا ان کے بتون کو, خدا ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھرے گا اور ان پر بھوک اور پیاس کا عذاب مسلط کرے گا. اور تیسرا گروہ کہ جو اقوال اور اعمال میں ہمارے ساتھ ہے, ہم سے دوستی کرتے ہیں, اور ان کی ہم سے دوستی خالصتاً قربتاً الی اللہ ہوتی ہے. نہ دنیاوی فائدہ انہیں چاہیے, نہ دنیاوی آرام انہیں چاہیے, نہ دنیاوی دولت انہیں چاہیے, یہ خدا کے خاطر ہم سے محبت کرتے ہیں, ہمیں ہم سمجھ کے محبت کیا کرتے ہیں. ہاں یہ ہمارے حقیقی دوست ہیں, یہ ہمارے حقیقی شیعہ ہیں جو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رہا کریں گے. اب اس ایک معیار پر جو امام نے آخری معیار بتایا, اس ایک معیار پر ہر مجلس کروانے والا, ہر مجلس پڑھنے والا, ہر مجلس سننے والا اپنے آپ کو پہچان لے اس ایک خالی آخری معیار پر کہ للہ, یعنی صرف خدا کے خاطر ہم آل محمد کا ساتھ دے رہے ہیں, نہ ہمیں اس سے کوئی غرض ہے کہ آل محمد کا ساتھ دے کر ہماری کتنی منتیں پوری ہو جائیں گی, نہ ہمیں اس سے کوئی مطلب ہے کہ آل محمد کا ساتھ دینے سے دنیا میں ہمیں کتنی نیک نامی اور شہرت ملے گی, نہ ہمیں اس سے کوئی غرض ہے کہ آل محمد کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے. ہم تو آل محمد کو اس لیے چاہتے ہیں کہ کوئی قابل تھے کہ انہیں چاہا جائے, ہم تو آل محمد سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ جس نے آل محمد سے محبت نہیں کی وہ کبھی خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. اب اس ایک معیار پر باقی زندگی کے اعمال کو چھوڑ, صرف اپنی مجلسوں کو دیکھیں کہ کیا اس معیار پر کوئی پورا اترتا ہے, کیا کوئی مجلس کرانے والا صرف للہ ہے قربتاً اللہ مجلس کراتا, کیا کوئی مجلس سننے والا صرف قربتاً اللہ کوئی مجلس سنتا ہے, اور کیا کوئی مجلس پڑھنے والا صرف اور صرف قربتاً اللہ مجلس پڑھا کرتا ہے. چھوٹی سی بات, ہر مجلس کرانے والے کی خواہش یہ ہوتی کہ میری مجلس وہ ہو جس کی ہر طرف تعریف ہو, جس کی ہر طرف دھوم, لوگ جس کا تذکرہ کریں, یا کم از کم اتنی خواہش تو ہم نے دیکھی کہ میری مجلس وہ ہو کہ جس سے کسی شریک مجلس کو تکلیف نہ پہنچے. ظاہر کو باقاعدہ ہدایت دی جاتی, نماز پر نہ پڑھیں بے نمازی ناراض ہو جائیں گی, پردے پر نہ پڑھیں بے پردہ عورتیں بگڑ جائیں گی, سود پر نہ پڑھیں سود کھانے والے ہیں وہ اچھا نہیں مانیں گے. یہاں تک اتنا کہنا بھی در حقیقت یہ بتانا کہ ہم للہ مجلس نہیں کرا رہے, ایک رسم ایک رواج ہے ایک طریقہ ہے, چلا رہا ہے باپ دادا کے زمانے, ہمیں چلانا ہے اپنے بیٹوں اور پوتوں کے زمانے پر, بس خالصتاً دنیا دکھاوے کے خاطر, خالصتاً رسم و رواج کے خاطر. ورنہ اگر قربتاً اللہ مجلس کرائی جا رہی تو سب سے پہلے خیال یہی ہونا چاہیے, جب کسی مجلس کا تذکرہ لوگ کہتے ہیں کہ واہ واہ آج کیسی مجلس ہوئی, اتنا مجمع تھا کہ آج تک کبھی اس شخص کے یہاں یا اس امام بارگاہ میں اتنا مجمع نہیں ہوا, کیسی عمدہ مجلس پڑی, تمام وقت نعرہ حیدری سے فضا گونجتی رہی, مجلس کتنی اچھی پڑی, فضائل میں بھی اس کا جواب نہیں, مسائل بھی بڑے عمدہ پڑتا ہے, ایک جملہ شروع کرتا ہے گریا شروع ہو جاتا ہے, کتنا اچھا نوحہ خان, کتنا درد ہے اس کی آواز کے اندر, کتنا اچھا یہ نوحہ پڑھا کرتا ہے. عام طور پر آپ دیکھیں یا بعض اوقات یہ کہ کتنی اچھی مجلس تھی, بڑا عمدہ تبرک تقسیم ہوا, بڑا عمدہ حلیم بتایا گیا تھا, بڑا مزہ آیا وہاں بیٹھ کے کھانے میں, غرض یہ کہ مجالس کی جو تعریف کی جاتی ہے ان تمام چیزوں کو آپ سن لیجیے, کہیں یہ تذکرہ نہیں ہوتا کتنی اچھی مجلس تھی جس میں امام کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی, کتنی اچھی مجلس تھی جس میں مقصد ائمہ بتایا گیا, کتنی اچھی مجلس تھی جس میں صرف خوشنودی خدا کا خیال رکھا گیا. کسی مجلس میں یہ تذکرہ نہیں ہوتا. یہ موضوع انشاءاللہ ہم محفل ابو الفضل کی ایک مجلس میں تفصیل سے بیان کریں, لیکن وہاں یہ موضوع عوام کو دیکھتے ہوئے بیان کیا جائے گا, یہاں یہ موضوع خواص کو دیکھتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کسی ذاکر کی ناکام ذاکر کون ہے, یہ ذاکر بڑا ناکام ہے اسے بظاہر پڑھنا نہیں آتے, یہ ذاکر بڑا ناکام ہے اسے مسائل پڑھنا نہیں آتے, یہ ذاکر بڑا ناکام ہے جس مسجد کو گھومنا ہو, جس مسجد کا ستیہ ناش کروانا ہو اس سے پڑھا دو. اس کا کام ہی یہی, ہر جگہ ذاکر کی تعریف, مسجد کی تعریف اس معیار کے اوپر کہ اس نے فضائل و مسائب کتنے اچھے پڑھے, ناکامی اس بنیاد پر کہ فضائل و مسائب اس نے کتنے خراب پڑھے. لیکن مقصد حسین کو تباہ کرنے والا یا مقصد حسین کو زندہ کرنے والا اس کا کوئی تذکرہ ہماری مجالس کے اندر نہیں ہوا کرتا, اس کا کوئی تذکرہ ہمارے مجلس کرانے والوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتا, مجلس سننے والوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتا. مجلس سننے والے بھی بس اس لیے جاتے ہیں کہ ایک گھنٹہ یا 40 منٹ جوشیلی تقریر سننے کو ملے, اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی بات نہیں. ذرا کسی ذاکر نے خشک تقریر شروع کی, ایک مرتبہ سر جھک گیا اس ارادے سے کہ آئندہ کبھی اس ذاکر کی مجلس کے اندر نہیں آنا. اور اس جہالت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس جہالت کا انجام کیا ہوتا ہے, اس جہالت سے نقصانات کیا ہوتے ہیں, صدیوں کے نقصانات, یہ موضوع ذرا پچھلا رہ گیا ہے لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے ہم اس موضوع کو سمیٹنے پر مجبور کہ مجالس کے اندر ہمارے یہاں کیا غضب بھایا جا رہا ہے، مجالس کے اندر ہمارے یہاں کس طریقے سے مقتد حسین کو پامال کیا جا رہا ہے، مجلس پڑھنے والے صرف مال دنیا کی خاطر، اگر ہم نے ویسی مجلس پڑھ دی جیسی حسین ہم سے چاہتے ہیں مجمع بھاگے گا، مجمع بھاگے گا، تو یہی مجلس کرانے والا جو آج ہماری تعریف کرتے کرتے نہیں سکتا ہے، کان پکڑ کے ہمیں باہر نکالے گا، کسی اور کو لائے گا، مجلس پڑھنے والوں کو ہم بری ذمہ قرار نہیں دے رہے، لیکن سب سے بڑا قصور جو بتایا گیا وہ ہے مجلس سننے والوں کا قصور، نہ وہ ایسی مسجدیں سنیں، نہ مجلس کرانے والے کو ایسا ذاکر بلانے کی ضرورت پڑے، نہ ذاکر ایسی بات کرے، صرف اس لیے کہ برابر سے آپ شریف ہیں، بلکہ برابر سے نہیں سب سے بڑا حصہ آپ کا ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کی ایک روایت جو اگر اس موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن یہ بات ہماری کسی روایت سے واضح ہو سکے گی، جابر ابن عبداللہ انصاری جب عطیہ صحابی کے ساتھ پہلے زائر بنے کربلا کے اور میدان کربلا میں حاضر ہوئے، تو میدان کربلا میں حاضر ہونے کے بعد نابینا ہو چکے، عطیہ رسول کے صحابی ہیں، بڑا بلند مقام ہے ان کا، لے کے چلے ہوئے پہنچایا ان مقامات پر جہاں جہاں پہ آل محمد کا خون بہا تھا، جابر رونے لگے، ماتم کی بے ہوش ہو کے گر پڑا، پھر ہوش میں آئے، عطیہ نے بے اختیار کہا کہ کاش ہم بھی اس دن یہاں پہنچ جاتے اور اپنے آقا اور مولا حسین کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے اور اس بڑے ثواب اور اجر کو پالے جو حسین کی مدد اور نصرت کرنے کا ثواب ہے۔ جابر نے ایک مرتبہ کہا کہ اے عطیہ، اگر تمہاری ایسی خواہش تو یقین کرو کہ تم یہاں پہنچ گئے، یقین کرو کہ تم یہاں شہید ہو گئے، اور یقین کرو کہ تمہیں وہ پورا اجر و ثواب ملے جو ایک ایک شہید کربلا کا اجر و ثواب ہے۔ عطیہ خود صحابی حیران ہو کر کہتے ہیں کہ جابر، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، بھلا یہ کہتے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ، ان کے بچے یتیم، ان کی گردنیں پشت سے کاٹی گئی، ان کے سر نوکے نیزہ پر بلند، ان کو جو اجر و ثواب ملے وہ ہمیں جبھی بیٹھے بیٹھے مل جائے؟ کہا کہ ہاں، میں نے پیغمبر سے سنا کہ جو جس کے عمل کو دوست رکھتا وہ اسی کا دوست مانا جاتا اور اسی کے ساتھ قیامت کے میدان میں اٹھا کر وہی اجر و ثواب پائے گا جو اس کا ہے کہ جس سے یہ دوستی کر رہا، یہ نہیں کہا کہ جو جس کے نام سے دوستی رکھتا، یہ نہیں کہا کہ جو جس کی ہستی سے دوستی رکھتا، جو جس کے عمل سے دوستی رکھتا ہے روز قیامت وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ہمیں اگر ایک ذاکر بڑا پسند ہے اس لیے کہ وہ بڑی اچھی مسجد پڑھتا ہے، دشمنوں کو زندان شکن جواب دیتا ہے، دشمنوں کا منہ توڑ دیا کرتا ہے، کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے فوراً اس کی جانب سے جواب حاضر، اور اس مقام پر ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ کتنے تعجب اور افسوس کی بات، آل محمد کے ماننے والے کس پستی کی منزل پہ پہنچ گئے۔ یہ ایک جملہ یاد رکھیے کہ توحید کا جیسا عقیدہ ہمارے پاس یعنی آل محمد کے ماننے والوں کے پاس، اتنا بہتر عقیدہ دنیا میں کسی قوم کے پاس موجود نہیں۔ بڑا کہا جاتا ہے کہ خالص توحید کچھ ملکوں میں آ چکی، بڑا کہا جاتا ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے یہاں بالکل خالص توحید، وہ کسی غیر خدا کا تصور خدا کے ساتھ برداشت نہیں کیا کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو شاید تعجب کہ ہمارے یہاں شیعہ ہونے والوں ایک بڑی تعداد ان کی بھی ہے جو امامت کی وجہ سے شیعہ نہیں ہوئی، رسالت کی وجہ سے شیعہ نہیں ہوئی، بلکہ صرف اس لیے شیعہ ہوئے کہ شیعوں کے پاس جیسا توحید کا عقیدہ ہے، ایسا خالص توحید کا عقیدہ کسی قوم اور کسی گروہ کے پاس نہیں۔ ہمارے پنجاب میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، حافظ سیف اللہ جعفری، جو پہلے شخص تھے اس پنجاب کی سرزمین پر جنہوں نے عمل کی گفتگو شروع کی، اور ابتدائی زمانے میں وہ وہابی تحریک سے بڑے متاثر، بلکہ اس کے بڑے مبلغ، کہا جاتا ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی تحریک کے پاس توحید کا عقیدہ بالکل خالص توحید ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کسی غیر خدا کو ملانے کو وہ تیار نہیں ہوتے، اسی لیے یا رسول اللہ تک ان کے یہاں شرک ہو جاتا ہے کہ اس میں شائبہ ہے کہ آپ کسی غیر خدا کو پکار رہے ہیں۔ لیکن خود وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں شیعہ ہوا تو نہ مجھے امامت کے عقیدے ہیں شیعہ کے، نہ مجھے علی عمر کے جھگڑے نے شیعہ کیا، نہ رسالت کے عقیدے نے شیعہ کیا، مجھے شیعہ کیا صرف ائمہ اہل بیت کے ان خطبوں جس میں خدا کی وحدانیت کو خالص طریقے سے بیان کیا گیا کہ تمام ادیان اور تمام ملل میں کسی کے پاس ایسا توحید کا خالص عقیدہ نہیں. دوسری طرف جتنا توحید کے عقیدے کو ہم شیعوں نے بگاڑا ہے شاید اتنا بگڑا ہوا عقیدہ کسی اور کے پاس نہ ملے. ممبر سے آپ سنتے آئے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایسی ایسی روایتیں بیان کی، صحیح بخاری میں ایسی ایسی باتیں موجود، لیکن وہ ان کی کتابی حد تک عمل کی حد تک نہیں. اور ہمارے یہاں عمل کی حد اس طریقے سے دین کو بگاڑا گیا، اس طریقے سے توحید کے عقیدے کو خراب کیا گیا، یقین نہیں آتا کہ انہی کے ائمہ نے وہ خطبے دیے، بلکہ انسان کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یا ائمہ سے وہ خطبے غلط ہیں اگر یہ انہی اماموں کے ماننے والے ہیں، اور یا پھر اگر وہ خطبے صحیح ہیں تو وہ امام ان لوگوں کے امام نہیں. جس قوم کے اندر جھگڑا یہ چل رہا ہو، جس قوم کے اندر اختلاف کیوں کہ جیسا کہ ہم یہ جھگڑا دیکھ کر آئے ہیں ملک کے اندر، کہ جھگڑا یہ چل رہا تھا کہ جناب علی اکبر کا جھولہ اور جناب قاسم کی مہندی جو اصول دین میں شامل ہے یا فروع دین کے اندر شامل ہے، اختلاف بڑی بحث بڑا بحث و مباحثے کا مارکا گرم دلیلیں لائی جا رہی ہیں کہ علی اکبر کا جھولہ اور جناب قاسم کی مہندی یہ دونوں اصول دین کے اندر شامل ہیں، ان کے بغیر دین کامل نہیں ہو سکتا ہے، ان کے بغیر توحید مکمل نہیں ہو سکتی. یہ ہماری قوم کی حالت ہے کہ جس کے پاس دنیا کا بہترین عقیدہ توحید تھا، جس کے پاس دنیا کے بہترین اصول دین تھے، لیکن آج حالت یہ ہو رہی ہے کہ کن مسائل پر ہماری گفتگو جاری ہے، جناب علی اکبر کا جھولہ اصول دین میں ہے یا فروع دین میں، جناب قاسم کی مہندی اگر نہ نکالی جائے تو اس سے اصول دین کو نقصان پہنچے گا یا فروع دین کو نقصان پہنچے گا. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ کس حد تک ہماری قوم بگڑ چکی، کس حد تک ہمارے عقیدے اور عمل میں بگاڑ پیدا ہو چکا. یہ کہنے والی باتیں تو نہیں اور کسی غیر کے سامنے کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن کہنے پر مجبور ہوا جاتا ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں. آپ کے علم میں شاید ہوگا کہ عراق اور ایران کے مراجع ہندوستان اور پاکستان کے مومنین سے از حد ناراض رہتے ہیں، از حد ہندوستان اور پاکستان کے مومنین سے ان کی ناراضگی کا سلسلہ جاری. بلکہ بعض ایسے بھی علماء جو اس وقت تک کسی پاکستانی یا ہندوستانی سے ہاتھ نہیں ملاتے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ شخص بالکل خالص شیعہ، اس لیے کہ وہ غالی سمجھتے ہیں اور غالی شریعت میں نجس. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا اپنا طرز عمل. عراق میں آقائے قل یا آقائے خمینی کی مجلس میں بیٹھنے والے کسی سے پوچھے کہ ہندوستان اور پاکستان سے جو مسائل پوچھے جاتے ہیں وہ کس انداز کے مسائل ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، اسلام کی معیشت، اسلام کا جنسی پہلو، اسلام میں تجارت کا پہلو، دین اسلام کی ہمہ گیریت، اس قسم کے مسائل چلے، اختلافی مسائل بھی پوچھے کہ ہاں حضرت علی برحق تھے یا نہیں، ماتم کی دلیل کیا ہے اور ایک بیٹی تھی یا چار بیٹیاں. لیکن جس قسم کے مسائل پوچھے جاتے ہیں یہ علماء عراق یعنی مراجع بتاتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ یہاں پہ اتنے لالا کیوں، تو بتاتے ہی ہیں کہ ہمارے پاس مسائل ہی آتے ہیں کہ کیا وہ گھوڑا جسے ہم زلجنا بنا کے نکالتے ہیں اس گھوڑے کا پیشاب ہمارے لیے پاک ہے یا نجس، حلال ہے یا حرام ہے، اگر ہم اس پہ پیئیں منت کر کے تو یہ منت ہماری اس کو پورا کرنا واجب ہے یا واجب نہیں. یہ مسائل ایک نہیں دو نہیں کثیر تعداد میں استفتہ پنجاب سے جایا کرتا. اور کس قسم کی بحث چھیڑی جاتی ہے؟ یہ مہاراج کی بارگاہ میں مسئلہ گیا بھی تھا اور پنجاب میں ایک سال تک اس مسئلے پر گفتگو رہی. ایسا مسئلہ کہ حیا اور شرم اجازت نہیں دیتی کہ ان پاک اور مقدس شخصیوں کے بارے میں ایسا تصور ذہنوں میں لایا جائے. لیکن اب بات آ گئی ہے اس مقام پر تو یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارا مجمع بافہم مجمع ہمارے مقصد کو سمجھ رہا، معاذ اللہ تنقید سے اہل بیت مراد نہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے یہاں کن چیزوں پر اختلاف ہے. شیعہ سنی جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اب جب دیکھا کہ اس میں مزہ نہیں آ رہا تو اب آپس میں جو ہم لڑتے ہیں تو کن مسائل پر پنجاب میں بحث ہونے لگی؟ بلکہ پنجاب کو تو بلا وجہ ہی بدنام کیا گیا ہے، کراچی میں بحث ہوتی. تو زلزلہ کی بات تو اس لیے مصدقہ کہ ہم جانتے ہیں نازم آباد میں ایک ایسا گھر کہ جہاں سے جلوس نکالا جاتا ہے اور تمام راستے ایک آدمی شیشیا لیے ہوئے چلتا ہے، جہاں کہیں وہ گھوڑا پیشاب کرے اس گھوڑے کے پیشاب کو شیشیوں میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور تمام سال بیماروں کو، حاجت مندوں کو، پریشانی کا شکار لوگوں کو وہ پیشاب پینے کے لیے دیا جاتا.
کون سی چیز. اب یہ اب اگر دوسرا اسے دیکھے یا دوسرا اس گفتگو کو سنے تو بتائیے کہ ایسی شیعت کو دنیا کی کون سی قوم قبول کرنے کو تیار, ایسی شیعت کو دنیا کا کون سا فرقہ صحیح ماننے کو تیار. اور کراچی میں بحث چل چکی, اتفاق ہے یا خوش قسمتی ہے یا یہ کہیے کہ کوئی وجہ ہے کہ یہ بحث خارگر تک نہ پہنچ سکی یا ان علاقوں میں نہ پہنچ سکی جہاں عام طور پر کھوجے رہتے ہیں. بحث ایک سال تک چلتی رہی, بڑے بڑے علماء, کتابت کے بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے شہنشاہ اس بحث میں حصہ لے رہے تھے کہ معاذ اللہ ائمہ اہل بیت کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے یا نجس ہے, ہم اس کو پیئیں یا نہ پیئیں. پیشاب جس کے ساتھ ساتھ ائمہ اہل بیت کے تمام جسمانی نجاستوں کا تذکرہ ہو رہا کہ یہ پاک ہے یا نجس, ممبر کے مجالس کے اندر, برسر عام, مائک پر, لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بحث چل رہی ہے کہ معاذ اللہ ائمہ اہل بیت جب اپنی ازواج کے پاس جاتے تھے کس طریقے سے صحبت کیا کرتے تھے, اور اس کے بعد ائمہ اہل بیت کا پیشاب اور اس قسم کی دوسری نجاستوں کا پینا بیماریوں سے شفا ہے یا شفا نہیں. کون سے ایسے مسائل ہیں جس پر قوم کا دین کا یا شیعت کا دار و مدار, جس کو نہ مانے تو شیعت تباہ ہوئی جا رہی. ہم جن باتوں پر غیروں کا مذاق اڑاتے تھے وہ باتیں انہوں نے کتابوں میں دفن کر دی ہیں, اور ہم نے ان باتوں کو جو ہماری کتابوں میں کبھی نہیں پائی جاتی ہیں انہیں مائک اور ممبر کے اوپر لے آئے. آپ کے لیے یہ بات ہو سکتا ہے اتنی تعجب والی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بات آپ کو بیان نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ برتر عام ہو چکا, اس پر مناظرہ ہو چکا ہے پنجاب کے اندر خالصتاً اس مسئلے کے اندر. یہ کیسی شیعت, یہ کیسی توحید, ائمہ اہل بیت کی تمام محنتوں کو ہم ایک لمحے میں پانی پھیر دیا کرتے ہیں. وہ ہمیں اس خدا کے قریب کرنے کا سوچ رہے ہیں جو عالمین کا خالق, اور ہم اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس گھوڑے کا پیشاب پیئے یا اس گھوڑے کا پیشاب نہ پیئے. تو اب ہماری قوم کی فکر یہ ہو گئی, اور اس سے بدتر فکر کسی قوم کی ہو نہیں سکتی, اس سے بڑھ کر دشمنی اہل بیت کا مظاہرہ ہو نہیں سکتا. ہماری فکر کیا ہے, ہمارا بچہ سنی نہ بننے پائے, ہمارا بچہ شیعت سے ہٹ کر سنیت میں نہ جانے پائے, ہمارا پورا محاذ اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر تشکیل دیا گیا. پوری گولہ باری, پورا ہمارا اصلاح, پورے ہمارے علماء, پورے ہمارے ذاتین, پورے ہمارے سننے والے, ہماری تمام کتابیں, ہمارا تمام لٹریچر صرف ایک محاذ کے اوپر لگا ہوا ہے کہ ہمارے بچے سنی نہ بننے پائیں. بے شک غیر مسلم بن جائیں, عیسائی بن جائیں, یہودی بن جائیں, کافر بن جائیں, کمیونسٹ بن جائیں, دہلیے بن جائیں, خدا کو نہ ماننے والے بن جائیں, رسول کا مذاق اڑانے والے بن جائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ صحیح, لیکن کسی طرح ہمارا بچہ سنی نہ بننے پائے. اب آپ ایک خاص ماحول میں رہنے والے ہیں, لیکن آپ میں سے وہ لوگ کہ جو اسکول اور کالجز کے حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا جانتے ہوں, اور ہم بڑی تعداد میں جانتے ہیں کہ جس طریقے سے شیعہ جو ہے وہ ساری کی ساری لادینیت کی طرف بہائی جا رہی. آپ عام تذکرہ عام طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ خدا کو نہ ماننے والے آتے ہیں حسین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, اس کو سبق یہی پڑھایا گیا کہ خدا کو مانو نہ مانو, حسین کو مان لو بیڑا پار. ہمارے نوجوان آج کل عیسائی ہو رہے ہیں, ہمارے نوجوان آج کل کمیونسٹ ہو رہے ہیں, اور ہم اسی پر فخر کیے بیٹھے ہیں کہ ہمارا کوئی جوان تو الحمدللہ سنی نہیں ہوتا. اگر سنی ہو جائے وہ ہمارے لیے قیامت, خدا کا مذاق اڑانے والا ہو جائے وہ کوئی بات نہیں, زمانہ ہی ایسا ہے, سبھی بگڑ رہے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اہل بیت رسالت کے ساتھ کیا دشمنی ہوگی کہ ہم اپنے بچے کو مسلمان نہیں دیکھنا چاہتے, بھلے وہ غیر مسلم ہو جائے لیکن مسلمانوں کے کسی اور فرقے سے اس کا تعلق نہ ہونے پائے. معاذ اللہ, ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ بچوں کو سنی بنائی, ہمارے کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ کسی ذاکر کی اس انداز میں تعریف کرتے ہیں کہ دیکھا وہ کیسا منہ توڑ جواب دیتا ہے دشمنوں کو, تو دشمن خالی ہمارے غیر شیعہ یا یہودی بھی ہمارا دشمن ہے, عیسائی بھی ہمارا دشمن ہے, کمیونسٹ بھی ہمارا دشمن ہے, خدا کو نہ ماننے والا بھی ہمارا دشمن ہے. اس کا جواب دینے والا کون ہے؟ اس کا جواب اگر نہیں ملتا لیکن ایک سننے کا جواب مل جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ذاکر اپنا فرض ادا کر رہا, اور اگر کس کو جواب نہ دیں باقی ساری اقوام کو جواب دیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار گئی مسجد. اگر اس قسم کے ذاکر پیدا ہو گئے تو شیعہ تو نیست و نابود ہو کر رہ جائے گی. تو جہاں پر اسلام پیچھے چلا جائے, اپنا فرقہ آگے آ جائے, یعنی خدا پیچھے چلا جائے, امام آگے آ جائے, وہاں سب کچھ ہو سکتی ہے, شیعت کبھی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ شیعت اسی چیز کا نام ہے کہ پورا عرصہ تقیے میں گزار دیا کہ ٹھیک ہے تم نام کے تم بن جاؤ, سنی بن جاؤ, لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہاری جانیں چلی جائیں, ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان چلا جائے. امام نے اپنے ماننے والوں کو یہودیت سے عیسائیت سے بچانے کے لیے یہ اجازت دے دی کہ ظاہری اعتبار سے تم اپنے آپ کو شیعہ ظاہر نہ کرو, اور ہمارا بالکل
بالکل اس کے الٹ رویہ ہو رہا. تو جب تک کہ ہم یہ سمجھنا نہ سیکھیں گے کہ امام کچھ بھی نہیں تھے بغیر خدا کے, اگر خدا کو نکال دیں امامت کا کوئی مقام نہیں رہتا, امامت کا کوئی مرتبہ نہیں رہتا, اس وقت تک ہماری ساری مجلسیں دنیا دکھاوے کے مجلسیں قرار پائیں گی. حسین کی تبلیغ کے لیے نہیں, حسینیت کا آخری خطبہ بھی ذکر خدا سے شروع ہوا, حسینیت کا آخری سجدہ, آخری جملہ جو حسین کی زبان سے نکلا وہ عقیدہ توحید کو ظاہر کرتا ہوا نکلا. لیکن ہمارے یہاں اتنا کافی کہ مجمع ہو جائے, لوگ کچھ ہو جائیں کہ کہہ لیں بہت صحیح, تو غیر شیعہ کو جواب مل جائے, لیکن باقی ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں, اس کا کوئی خیال نہیں کہ ہماری قوم کس منزل کی جانب جا رہی. انشاءاللہ ہماری مجالس میں یا ہمارے عزاداری کے انسٹیٹیوشن کو کس طریقے سے رسمی اور رواجی چیز بنا کر رکھ لیا گیا, اس کے بارے میں تذکرہ ایک مجلس میں ہوگا ان قریب, جو محفل ابوالفضل میں منعقد ہونے والی ہے 3-4 دن کے بعد. لیکن آج کی گفتگو بس اسی مقام پر ختم, کہ اس سے بڑھ کر کربلا کے سانحے سے بڑھ کر یہ سانحہ کہ حسینیت کا ماننے والا یہ برداشت کرنے کو تیار کہ ایک شیعہ ملحد بن جائے, سیمنسٹ بن جائے, عیسائی بن جائے, یہودی بن جائے, لیکن اس کے لیے یہ بات بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ہمارا ماننے والا ایک شیعہ جو ہے وہ سنی بن جائے. اس سے بڑھ کر ہم حسین مظلوم کے اوپر کوئی اور ظلم نہیں کر سکتے. اب باقی رہی ہے گفتگو کہ ہماری مجالس کیسی ہونی چاہیے, ہمیں کس طریقے سے خالصتاً للہ عزاداری کو قائم کرنا چاہیے, یہ تذکرہ مجلس میں بھی ہوگا, اور انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ ہفتے اس موضوع کو مکمل کر کے پھر ہر ہفتے اسی سلسلے کے مطابق آدھے گھنٹے تقریر, آدھے گھنٹے سے بھی مسائل بیان کیے جائیں. اب ترتیب کے مطابق تو آئندہ جمعہ انگریزی مہینے کا آخری جمعہ جس میں تاریخ اسلام کی گفتگو ہوتی ہے, لیکن یہ سلسلہ کیونکہ بیچ میں کافی عرصے تک معطل رہا تو آئندہ دسمبر سے ترتیب کے مطابق گفتگو شروع ہوگی. دسمبر کا پہلا جمعہ عقیدہ توحید پر ہماری گفتگو ہوگی, وجود خدا ہے یا نہیں. شاید آپ کو یاد ہو کہ اس سلسلے کی یہ آخری تقریر ہوگی ہماری, اس کے